الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے واضح نشانیاں ہیں. پس جو شخص تم میں سے رمضان کو پائے، پس وہ رمضان کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. اور تاکہ پورا کرو تم گنتی کو، اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ انہوں نے تمہاری رہنمائی فرمائی، اور تاکہ تم شکر کرو. رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں. پس جو شخص تم میں سے اس ماہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو بس اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. اور تاکہ پورا کرو تم گنتی کو، اور تاکہ اللہ کی تکبیر کہو، اللہ کی تکبیر پکارو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ انہوں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور تاکہ تم شکر کرو. شہر، اس سے مراد مہینہ رمضان، اس سے مراد رمضان. انزل فیہ، اس میں اتارا گیا. القرآن، قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں قرآن کریم اتارا گیا. آیت کریمہ کے اس حصہ کے مفسرین نے ایک سے زیادہ معانی بیان کیے ہیں, اور مفسرین نے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینہ میں آسمان دنیا پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. آسمان دنیا جو ہے, جو پہلا آسمان ہے, اس میں بیت العزہ ہے. اللہ کی طرف سے ایک ہی دفعہ پہلے آسمان پر بیت العزہ میں قرآن کریم اتارا گیا, اور اس کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں اللہ بہتر جانے. پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے رمضان المبارک میں آسمان دنیا پر اتارا گیا, اور جس رات قرآن کریم اتارا گیا وہ رات لیلۃ القدر تھی. جس طرح کے قرآن کریم میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ایک اور آیت کریمہ میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا. ایک حدیث میں بھی ہے, امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جب رمضان کی چھ راتیں گزر گئیں تو تورات نازل ہوئی. انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جب رمضان کی تیرہ راتیں گزر گئیں تو انجیل نازل ہوئی. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی, جب رمضان کی اٹھارہ راتیں گزر گئیں تو پھر اللہ کی طرف سے زبور نازل ہوئی, اور قرآن کریم جب رمضان کی چوبیس راتیں گزر گئی تو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل کیا. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, قرآن کریم بھی اور پہلی آسمانی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ سارے کے سارے رمضان کے مہینہ میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان کی پہلی رات میں, تورات کا نزول رمضان کی چھ راتوں کے گزرنے کے بعد, انجیل کا نزول رمضان کی تیرہ راتیں گزرنے کے بعد, زبور کا نزول رمضان کی اٹھارہ راتیں گزرنے کے بعد, اور قرآن کریم کا نزول رمضان کی چوبیس راتیں گزرنے کے بعد. اور یہاں اس کے ساتھ ہی ایک اور بات سمجھ لیجیے, پہلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے اللہ کی طرف سے دیے گئے ان کے نزول میں اور قرآن کریم کے نزول میں
ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بار دیا گیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا؟ بولیے، جانتے ہیں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، کچھ صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا گیا، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آپ جتنا عرصہ رہے قرآن کریم نازل ہوتا رہا نبوت کے ملنے کے بعد، پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں بھی قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا
تھوڑے تھوڑے۔
لیکن پہلے انبیاء کو جو کتابیں دی گئی، کیا ان کتابوں کا نزول بھی اسی طرح لمبے عرصے میں ہوا یا ایک ہی مرتبہ؟ تو بات یاد رکھیے، پہلے انبیاء کو جو کتابیں دی گئی وہ ایک ہی دفعہ دی گئی۔ قرآن کریم آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ نہیں دیا گیا، بلکہ لمبے عرصے تک آپ پر وحی کا نزول جاری رہا، ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق قرآن کریم کی آیات کا اللہ کی طرف سے نزول ہوتا رہا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ 24 راتیں گزرنے کے بعد قرآن کریم کا نزول ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ نزول ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم کے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کا پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پر آسمان دنیا میں رمضان مبارک میں نازل۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی جو ابتدا تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم کی جو پہلی وحی آئی وہ کب آئی؟ وہ رمضان المبارک میں آئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ معنی کیا ہوگا؟ کہ اس میں قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی۔ بات واضح ہے؟ تیسرا معنی یہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ، کہ اس رمضان کے مہینہ کی تعریف میں، رمضان کے مہینہ کی فضیلت کے متعلق قرآن کریم نازل ہوئے۔ رمضان کے مہینہ کی کتنی شان ہے کہ اس کی فضیلت قرآن کریم نے بیان کی۔ بات واضح ہے؟ اور چوتھا معنی یہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ رمضان کے مہینہ کے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ ہم گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو۔ تو روزوں کی جو فرضیت ہے اس کا علم کہاں سے ہوا؟ قرآن کریم سے۔ تو جو معانی ذکر کیے ہیں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اس کا نزول اللہ کی طرف سے آسمان دنیا پر مکمل طور پر رمضان کے مہینے میں. دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے مہینہ میں ہوئی. تیسرا معنی یہ ہے رمضان کی فضیلت قرآن کریم نے بیان کی. چوتھا معنی یہ ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت وہ قرآن کریم نے بیان کی. اس کے بعد فرمایا ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. یہ سارے کا سارا اس میں لوگوں کے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے. وبینات من الہدى والفرقان. اور اس قرآن کریم میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، حق کو باطل سے نکھارنے کے لیے، باطل سے واضح کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں، واضح نشانیاں ہیں، واضح علامات ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے رمضان کے مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں میں. اب جب یہ حکم آیا کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، تو شاید کو یہ سمجھے کہ یہ حکم سب کے لیے، بیمار ہو تب بھی رکھے، مسافر ہو تب بھی رکھے. اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے پہلے حکم سے بیمار کو اور مسافر کو مستثنا قرار دیا. رمضان کے مہینے کو پایا لیکن بیمار ہے، رمضان کے مہینے کو پایا لیکن مسافر ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وہ دوسرے دنوں میں جب تندرست ہو جائے، جب اس کے سفر کی حالت ختم ہو جائے، وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے. اگر بیماری کے باوجود روزہ رکھ سکے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو تو روزہ رکھ لے. لیکن اگر روزہ کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھے. رمضان گزرنے کے بعد جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے ان دنوں میں روزے رکھیں. اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص مسافر کے لیے روزہ کے چھوڑنے کو اور بیمار کے لیے روزہ کے چھوڑنے کو سرے ہی سے ناپسند کرے تو اس کی یہ ناپسندیدگی غلط ہے. جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، وہ کون ہے ناپسند کرنے والے؟ کوئی کہے میں مانتا ہی نہیں، یہ بات غلط ہے. اور اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. اب رمضان کے مہینہ میں بیمار کو اس بات کی اجازت دینا کہ رمضان کے بعد جب تم تندرست ہو جاؤ گے روزے رکھ لینا، اس میں آسانی ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اس بات کی اجازت دینا، سفر میں روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہے، جب اپنے گھر آ جاؤ گے تب روزے رکھ لینا، اس میں آسانی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. اور یہ بات سمجھ لیجیے، دین میں جتنی باتیں ہیں ان کی بنیاد آسانی پر ہے، تنگی پر نہیں. قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں اس بات کو کتنی ہی دفعہ بیان کیا گیا. مثال کے طور پر،
وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج،
اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح حق ہے جہاد کے کرنے کا.
وما جعل علیکم فی الدین من حرج،
اللہ نے تمہارے لیے دین میں کچھ تنگی نہیں کی. دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں.
ایک حدیث میں ہے، امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات پوچھ رہے ہیں، کیا اس بارے میں حرج ہے، کیا اس بارے میں حرج ہے، کیا اس بارے میں حرج ہے، اس طرح کے سوالات ہیں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے، بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے، بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے. اللہ کے دین میں تنگی نہیں. ایک اور حدیث میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام احمد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان خیر الدین ایسرہ، فرمایا بے شک بہترین جو دین ہے وہ آسان دین، بے شک جو بہترین دین ہے وہ ہے جو آسان دین. ایک اور حدیث میں ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو یمن بھیجا اور ان کو نصیحتیں فرمائے، اور ان نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، وبشرا ولا تنفرا، وتتاوعا ولا تختلفا، آپس میں اتفاق رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں. اور اس بات کے دو پہلو ہیں، دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کتنے لوگ دین میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرتے ہیں، اپنی طرف سے دین میں باتیں بڑھاتے ہیں. مثال کے طور حج میں، اور جی اگر بال گر گیا نا تو بس دم پڑ جائے گا، اچھا جی اور کچھ نہیں، ایک دم جو ہے بطور احتیاط دے دیجیے. دین میں تنگی پیدا کر دی. جب اللہ نے ایسا دم نہیں بتلایا تو کون ہوتا ہے بتلانے والا؟ قرآن کریم میں
احادیث شریفہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں. آپ نے کبھی سنا دم احتیاطی یا نہیں؟ دم احتیاطی کہتے ہیں کہ جو حج پہ جائے, ایک قربانی تو کرنی ہے نا حج کی, ایک اور کر دے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی. یہ کیسی بات ہے, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو. اللہ نے کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی, ایک قربانی اور کرو. ہم ہاں لوگوں پہ بوجھ ڈالنا, جب اللہ نے نہیں فرمایا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, تو کون ہوتا ہے فرمانے والا؟ جمعہ پڑا ہے, اچھا دوہرے احتیاطی بھی پڑھی, پہلے جمعہ پڑھو پھر اس کے بعد ظہر کی نماز بھی پڑھو, شاید جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو شروط تھی وہ نامکمل. یہ بڑی غنیمت ہے کہ لوگ جمعہ پڑھ لیں, جمعہ کے دن جمعہ پڑھیں, باقی دنوں میں ظہر پڑھیں. اب ان سے ایک کی بجائے دو نمازوں کا مطالبہ ہوگا, پہلے جمعہ پڑھیں اور پھر ظہر احتیاطی پڑھیں. سنا آپ نے کبھی نہیں؟ کیسی مشکل بات ہے. اللہ کا دین آسان ہے, اس کو لوگوں کے لیے تنگ نہ کرو. بات کا ایک حصہ یہ, بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کے آسان ہونے کو یہ معنی دیتے ہیں کہ دین موم کا ناک ہے, جیسے چاہو ویسے پھیرو. اب مسئلہ بتلایا گیا کہ سود حرام ہے اور سود کا یہ گناہ, چھوڑو جی یہ مولویوں کی سختی ہے, دین آسان ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں. شیطانی بات ہے, مسلمانی بات نہیں, رحمانی بات نہیں, شیطانی بات ہے. دین آسان ہے. کون سا دین؟ جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا, جو مدینے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں بیان کیا, وہ دین آسان ہے. یہ مقصد نہیں کہ اپنی مرضی کا نام دین رکھو اور کہو کہ یہ آسان ہے. عورت کو بتلایا گیا کہ پردہ کرو, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان عورت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے. چھوڑو جی یہ سختی ہے مولویوں کی, ایسا کہنا بکواس ہے, شیطانی باتیں ہیں, رحمانی باتیں ہیں. مسلمان عورت ہے, محرم کے بغیر سفر نہ کرے. آپ کو کہیں نہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے, جیسے چاہے سفر کرے. یہ بات دین کی نہیں, یہ شیطان کی بات ہے. دین کی آسانی کا مقصد یہ ہے جو کچھ اس میں ہے وہ آسان ہے. دین کی آسانی کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی مرضی کو دین کا نام دو. اللہ مالک الملک نے جو دین نازل کیا ہے وہ آسان ہے. ابھی آسانی نہیں, بیمار ہو بجائے رمضان کے شوال میں, ذوالقعدہ میں, ذوالحج میں, محرم میں, سفر میں, ربیع میں, جمادی الاول میں, جمادی اس, جب چاہو روزے رکھ. یہ آسانی نہیں, یہ ہے آسانی. اب اگر کوئی ہٹا کٹا اپنے وطن میں ہو, روزہ نہ رکھے, بیمار بھی نہ ہو, مسافر بھی نہ ہو, اور اس سے کہا جائے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتے, کہ آؤ لاؤ میرے سامنے قرآن. جہاں روزوں کا ذکر ہے اسی مقام پر اللہ نے فرمایا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں, تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. میرے لیے آسانی یہ ہے کہ روزہ نہ رکھو. اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ شیطانی بات ہے. دین کے آسان ہونے کی جو حدود ہیں وہ بھی اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے. اب کسی کو اس کو مزید آسان بنانے کی ضرورت نہیں. نماز کے لیے وضو ہے, شدت کی سردی ہے اور ڈر ہے کہ اگر پانی استعمال کیا بیمار کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, اس کو اجازت ہے تیمم کر لے. کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. کمزور ہے, راغر ہے, بیمار ہے, کھڑا ہونا مشکل ہے, بیٹھ کے نماز پڑھ لے یہ آسانی ہے. بیٹھنا بھی مشکل ہے, لیٹ کے نماز پڑھ لے یہ آسانی ہے. لیٹ کر بھی حرکت کرنا مشکل ہے, آنکھوں کے اشارے سے حرکت کر لے یہ آسانی ہے. اس کا نام ہے آسانی. آسانی کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کو, اپنی مرضی کو دین کا نام دے. اور ایک تیسری بات اسی آسانی کے متعلق یہ ہے, ذرا بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, کہ دین قابل عمل ہے یا ناقابل عمل, اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے. دین جو ہے اس پر عمل کرنا ممکن ہے یا ناممکن؟ بولیے, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ کی بات ٹھیک ہے, ذرا دیکھیے کہ اللہ تو کہیں کہ میں نے آسانی کی, اور ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس پر عمل ممکن نہیں, اس نے اللہ کی بات کی تکذیب کی یا تصدیق کی؟ اس نے اللہ کی بات کو سچا کہا یا معاذ اللہ جھوٹا کہا؟ بات سمجھنے کی. اور یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آسان ہے, بہت ہی نامناسب بات ہے. بھائی داڑھی رکھ لو, بات تو ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں داڑھی رکھنا ممکن نہیں. اب دیکھیے, میں مذاق کے لیے بات نہیں کہہ رہا, اور اللہ گواہ ہے آپ کی ہمدردی کے لیے بات کہہ رہا ہوں, اور ارادتاً کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ ویسے غلطی سے میری زبان پہ یہ بات آ رہی, انٹینشنلی کہہ رہا ہوں, لیکن اللہ گواہ ہے آپ کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں رکھنا داڑھی ممکن نہیں, تو اس نے اللہ کی بات کی تصدیق کی یا تکذیب کی؟ اللہ تو فرما رہے ہیں میرا دین آسان ہے. اللہ کا دین آسان ہے کہ نہیں؟ تو جب آسان اللہ نے آسانی کا ارادہ کیا, تو پھر داڑھی کا رکھنا دین میں ہے یا دین سے باہر ہے؟ کیوں جی, بولیے تو صحیح نا, مانیے نہ مانیے آپ کی مرضی, دین میں ہے یا دین کے باہر ہے؟ تو پھر اس کا رکھنا ناممکن کیسے ہے؟ عورت ہے, پردے کی بات سنا ٹھیک ہے, لیکن جی اب زمانہ بدل چکا ہے, اب یہ ممکن نہیں. میں بار بار اس بات کو مثالوں سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. ماننا نہ ماننا تو قسمت کی بات ہے, کم از کم بات سمجھ تو لینا. یہ کہنا ممکن نہیں, کہنے میں یہ بات معمولی ہے لیکن انتہائی خطرناک بات ہے, تباہی و بربادی کی بات ہے. اللہ تو فرمائے یرید اللہ بکم الیسر, کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتے, اور ہم کہیں کہ ممکن نہیں. اور چوتھی بات ہماری سمجھ کا پھیر ہے, وگرنا آسانی, راحت, چین, اطمینان, سکون, لذت, لطف اسی میں ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا. ہمارے لیے جو طریقہ, جو دین اللہ نے دیا ہے, اسی میں لذت ہے, اسی میں چین ہے, اسی میں راحت ہے, اسی میں خیر ہے, اور جو جو اس کے برعکس ہے اس میں بربادی ہے. چھوٹی سی مثال سے اس بات کو اور سمجھیں. بیمار ہے, طبیب کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینا, کھانسی ہے. اب خیر کس میں ہے؟
بیمار کے لیے جس کی بیماری کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، اس کے لیے خیر کس میں ہے؟ نہ پینے، بس اوقات بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن نتیجتاً سب مانیں گے کہ جو طبیب نے کہا وہی درست تھا. اب ابھی بھائی پانی لائے، مجھے کھانسی ہے، تو میں نے دیکھا بوتل ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے. یعنی کتنی پابندی ہے ایک طبیب کی انسٹرکشنز کی. اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کی کوئی پابندی نہیں. طبیب غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کتنے ہیں یہ دوائی دیتے ہیں، مریض استعمال کرتا ہے، مر جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا. طبیب کی تشخیص غلط ہو سکتی ہے، اس کا علاج غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی تو نہ تشخیص غلط ہے نہ ان کا علاج غلط ہے. تو ہم بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. اور پھر فرمایا والی تکمل العدہ، اور تم گنتی کو پورا کرو. کیا مقصد؟ پہلے دو باتیں فرمائی. فرمایا کہ جو بیمار ہے، مسافر ہے، وہ اور دنوں میں روزے رکھ لیں. اس جملہ میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ مسافر اور بیمار کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سال کے باقی دنوں میں ان روزوں کو ادا کرے. دونوں باتوں کے متعلق دو باتیں فرمائیں. رمضان میں مسافر اور بیمار کو روزے نہ رکھنے کی جو اجازت دی، اس کا تعلق ہے پہلی بات سے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اب جو دوسری بات ہے، تکمل العدہ، اور گنتی پوری کرو، اس کا تعلق ہے دوسری بات سے کہ اب رمضان میں روزے نہیں رکھے تو چھٹی نہیں ہوگی. جب صحت درست ہو جائے گی تو اب گنتی کو پورا کرنا ہے. جب سفر سے واپس آ جاؤ گے، روزے جو چھوڑے ہیں ان کو رکھ کے گنتی کو پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس وجہ سے، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی. رمضان کے جو روزے رکھنے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کتنی خوش بختی ہے، کتنی سعادت ہے کہ رمضان کے روزوں کے رکھنے کی اللہ توفیق عطا کی. اور جس کو یہ توفیق ملے اب کیا کرے؟ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ اکبر کہے کہ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ رمضان کے روزے جو اتنی بڑی عبادت تھی، میں نے ان روزوں کو اللہ کے فضل سے رکھا. اور قرآن کریم میں یہ بات بھی سمجھیے، قرآن کریم میں اور حدیث شریفہ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام آدمی کر لے تو اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے. دیکھیے سورہ الجمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ہو چکے، کون سی نماز؟ جمعے کی نماز. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ سے روزی، اس کے حصول کے لیے جستجو کرو. اور ساتھ ہی کیا فرمائے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. عجب بات ہے، عبادت سے فارغ ہوئے، خطبہ جمعہ سننا، اور نماز جمعہ سننا پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اس سے فارغ ہوئے، اجازت ہے کہ جاؤ جا کے کاروبار کرو، اللہ سے رزق کے حصول کے لیے کوشش کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم بڑی عبادت کر آئے، اب ہمیں اللہ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے کاروبار کو بھی کرتے ہوئے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ. کچھ بد نصیب جمعہ کے دن خطبہ جمعہ بھی سنتے ہیں، نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام اللہ کا تو کر لیا، اب شیطان کا بھی کچھ کر لیں. وہ جو فلم لائے ہیں اب 3 گھنٹے بیٹھ کے وہ بھی دیکھ لیں. اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ایک طرف دودھ ہو دوسری طرف نجاست اٹھائیں اور اس دودھ میں ڈال دیں، نیک اعمال کیے ادھر کیے ادھر برباد کر لیا، یہ نہیں. اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد کاروبار کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس اب کاروبار چھوڑ دو، رزق کو تلاش نہ کرو، کاروبار کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعہ سے فارغ ہو چکے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ. اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنا نہیں. کتنا عمدہ انداز ہے بات کے سمجھانے کا. اور اسی طرح جب انسان حج سے فارغ ہو جائے اس کے بعد کیا کرے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں نا حج پہ جاتے ہیں ایک دم مسلمان، حج سے فارغ ہوئے جیسے کوئی قیدی قید میں ہو، اب قید سے چھوٹا ہے، ساری شیطانی حرکتیں پھر شروع کر دیں. یہ انداز نہیں. دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فرمایا جب اپنی حج کی عبادات کو ادا کر چکو. اللہ اکبر، قرآن کریم کے سمجھانے کے انداز کتنے پیارے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب مناسک حج ادا کر چکو تو اب کیا کرو؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ شیطان بن جاؤ یا شیطان کے چیلے بن جاؤ، نہیں. فذکر اللہ کا ذکر کم آبا اکم او اشد ذکر، جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. عبادات سے فارغ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اللہ کی غلامی سے نکل جائے، اللہ کی یاد کو بھول جائے، یہ مقصد نہیں. ایک عبادت سے فارغ ہوا، فرمایا جا رہا ہے اب اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. اور حدیث شریف میں ہے، امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے کو آپ کی تکبیر سے پہچانتا. عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، تو ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو آپ اونچی آواز سے فرماتے اللہ اکبر، تو مجھے پتا چل جاتا کہ آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. کیا مقصد؟ جو بات اب ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہو کے اللہ کی بندگی سے نکلنا نہیں، اللہ کو بھولنا نہیں. اور یہ بھی مقصد نہیں کہ اسلام کاروبار کرنے سے، محنت مزدوری کرنے سے، رزق حلال کے لیے سعی و کوشش سے روکتا نہیں، لیکن اس بات سے شدت سے روکتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے.
تو فرمایا رمضان کے روزے پورے ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے تکبیریں بیان کرنا ہے. اور اسی لیے بہت سے علماء امت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی عید الفطر کے لیے جائے, نماز عید کے لیے جائے, تو تکبیریں پکارتے ہوئے جائے, تکبیریں پکارتے ہوئے جائے. اور بعض صحابہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جب نماز عید کے لیے جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں پکارتے ہوئے جاتے, عید گاہ میں پہنچ کر بھی تکبیریں پکارتے رہتے, جب امام آ جاتا تو پھر وہ خاموش ہوتے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی اللہ کے لیے تکبیر پکارو اس بات پر کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اپنا تابعدار, فرما بردار, غلام بنائے. قرآن کریم کے پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بوڑھے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ان کی بیماری کو صحت سے, ان کی پریشانی کو آرام و سکون سے بدل دے, اور فضل و کرم سے انہیں اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرمائے. جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے.